حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و علی آله الاطیبین الاطہرین العنجبین الہدات المہدیین المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزاداران مولا کائنات، شکر ہے پروردگار متعال کا کہ اس نے ہمیں علی کے موالیوں میں سے قرار دیا. دل نے کسی نہ کسی سے تو محبت کرنا ہی ہے. دل کو پروردگار متعال نے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ دل بغیر محبت کے نہیں رہ سکتا، ہمیشہ کسی نہ کسی کی جانب رغبت اختیار کیے ہوئے رہتا ہے، ہمیشہ کسی کی جانب جھکتا چلا جاتا ہے. تو جب دل نے کسی نہ کسی کی جانب جھکنا ہی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ دل علی ابن ابی طالب کی طرف جھک جائے. جب زبان نے کسی نہ کسی کا ذکر کرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا جائے کہ جس کے ذکر کو نبی نے عبادت قرار دیا ہے. جب انسان بغیر امام کے نہیں رہ سکتا، اور جو سمجھتا ہے کہ وہ بغیر امام کے ہے وہ بھی دراصل کسی نہ کسی امام کے پیچھے ہے، تو جب امام انسان کی زندگی کی بنیادی ترین ضرورت ہے تو پھر علی کو چھوڑ کر کے دوسرے اماموں کا انتخاب کیوں کیا جائے؟ عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے مستقل امامت کے موضوع پر گفتگو جاری ہے، اور اتنا وسیع عنوان ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنا اس عنوان کو بیان کیا جائے تشنگی پھر بھی باقی رہ جاتی ہے اور مطالب پھر بھی ادھورے رہ جاتے ہیں, اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو میں نے طے کیا تھا کہ اس سلسلہ مجالس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, لیکن اس کے باوجود دامن وقت میں گنجائش باقی نہ رہی اور آج ہم شب شہادت آخری مجلس میں آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور آج کی مجلس میں میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ہمیشہ آخری مجلس جہاں بھی ہوتی ہے امیر المومنین کی شہادت کی کوشش کرتا ہوں کہ مصائب سے قبل مولا کی وصیت کے کچھ جملے پیش کیے جائیں, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ امام نے وصیت کو روک کر کے کہا تھا, حسن بیٹا یہ تمہارے لیے نہیں ہے, جس تک وصیت پہنچے اس میں سے ہر ایک کے لیے ہے. تو جب مجھ تک اور آپ تک پہنچ گئی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ شہادت کی شب اس وصیت کو دہرائیں, توجہ کریں کہ میرا اور آپ کا مولا اس دنیا سے جاتے جاتے کیا کہہ رہا ہے. اور اگر کوئی عام انسان جا رہا ہوتا اور کچھ کہہ رہا ہوتا تو شاید ہم اتنی توجہ نہ کرتے, لیکن وہ جا رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اور ایسا شخص اگر جاتے جاتے کچھ کہہ کر کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کا خلاصہ بیان کر کے جا رہا ہے. تو کیوں نہ میں اور آپ توجہ کریں کہ جو علی کی زندگی کا خلاصہ ہے وہی میری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ ہو جائے. بس تو میں گفتگو کو آج سمیٹنا بھی چاہتا ہوں, کچھ مطالب ادھورے رہ گئے انہیں مکمل بھی کرنا چاہتا ہوں, وصیت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ مفصل مصائب بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. جو رونے کے لیے آئے ہیں وہ رو کر کے واپس گھروں کو جائیں. آج پرسا دینا ہے رسول اللہ کو, آج پرسا دینا ہے فاطمہ زہرا کو, آج پرسا دینا ہے حسنین کو, آج پرسا دینا ہے علی کی بیٹیوں کو. تو باتیں بہت ساری ہیں اور وقت بہت کم ہے, تو آپ سب کی توجہات کا خصوصی طالب ہوں آج کی محفل میں اور آج کی اس مجلس میں. دیکھیے کل ہماری بات اس مقام پر رکی تھی اور اس سوال پر میں نے گفتگو کو اسی لیے ختم کیا تھا تاکہ آج مجھے دوبارہ تمہید کی ضرورت نہ پڑے اور میں اسی سوال سے بات کو آگے لے کر کے چلا جاؤں. خطبہ نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا نہج البلاغہ کا. ابن عباس آئے اور آ کر کے کہنے لگے, مولا کی حکومت کے دور میں مولا کے پاس آئے, مولا نے کہا ابن عباس ما قیمت ہذا النعل, یہ بتاؤ اس جوتی کی قیمت کیا ہے. ابن عباس نے کہا لا قیمت لہا, مولا اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے, یہ جوتی استعمال ہو چکی, پرانی ہو چکی, کئی دفعہ پھٹ چکی, کئی دفعہ آپ نے اس کو سیا ہے, اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لا قیمت لہا. امیر المومنین نے کہا اللہ یا احب علیہ من عمرتک, اے ابن عباس یاد رکھو یہ جوتی مجھے زیادہ پسند ہے تمہاری حکومت سے. یعنی یہ جو شرق و غرب و شمال و جنوب میں پھیلی ہوئی تمہاری اسلامی ریاست ہے نا, اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ علی ابن ابی طالب کو حکومت کی ضرورت ہے, جان لو تمہاری یہ ساری حکومت علی کی جوتی کے برابر ہے. اسی لیے ساسا ابن سوہان نے, مولا کا بہت ہی پیارا صحابی ہے ساسا, آپ مسجد کوفہ زیارت کے لیے جایا کریں تو مسجد کوفہ کے ساتھ ہی ایک اور مسجد ہے مسجد ساسا کے نام سے, بالکل جڑی ہوئی ہے, پہلے الگ الگ تھیں, اب جب مسجد کوفہ انہوں نے اس کو بڑا کیا ہے, اس کا دائرہ وسیع کیا ہے, تو اب وہ بالکل دونوں مسجدیں جڑ گئی ہیں. تو آپ کسی سے پوچھ کر کے ضرور جایا کیجئے, مولا کے صحابی کے نام پر مسجد ساسا ابن سوہان, دو بھائی تھے دونوں علی سے شدید محبت کرنے والے, شدید محبت کرنے والے. تو جب خلافت ملی مولا کو اور مولا مدینہ کی مسجد میں تشریف لائے تو مولا کے آنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بعض مقامات پر میں نے بھی جب بچپن میں مجلسوں میں شرکت کا موقع ملتا تھا تو یہ سلسلہ میں نے دیکھا کہ عالم دین کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے یا مجلس کے شروع ہونے سے پہلے کچھ افراد کھڑے ہو کر کے ربائیاں پڑھا کرتے تھے, کچھ افراد کھڑے ہو کر کے امیر المومنین کی شان میں شعر پڑھا کرتے تھے, اور جو آ چکے ہوتے تھے مجلس سے پہلے وہ سنا کرتے تھے. تو یہ عبادت کا ایک سلسلہ تھا جو جاری رہتا تھا. تو جب امیر المومنین کو حکومت ملی اور خلافت ملی اور علی مسجد میں آئے تو علی کے ممبر پر آنے سے پہلے بھی ساسا کھڑے ہو گئے, اور ساسا نے کھڑے ہو کر کے منقبت پڑھنا شروع کی. منقبت, جب علی کی غیر موجودگی میں علی کا نام لینے میں اتنا مزہ آتا ہے تو بتائیے جب علی موجود ہو تو علی کا نام لینے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. تو ساسا نے کھڑے ہو کر کے منقبت پڑھی, وہ پوری منقبت میرا موضوع نہیں ہے, صرف اس کا ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ساسا نے کہا لوگوں کیا سمجھ رہے ہو؟ علی کو خلافت دی ہے تو علی کے قدر و قیمت میں اضافہ ہوا ہے. ایک دفعہ مڑا مولا کی طرف اور مولا کی طرف مڑ کر کے کہنے لگا زین تکل خلافہ, آپ نے خلافت کو زینت عطا کی ہے. یعنی یہ آج سے پہلے یا علی آپ نے خلافت کو زینت عطا کی ہے, یعنی یہ آج سے پہلے بے وقعت تھی, یعنی شمال و جنوب اور شرق و غرب پر مشتمل ہزاروں نہیں معلوم لاکھوں کلومیٹر پر مشتمل یہ حکومت جس کو حاصل کرنا ترہ امتیاز سمجھا جاتا ہو, ساسا بتا رہے ہیں دیکھو دنیا معیار نہیں ہے, معیار علی ہے. اگر علی بیٹھ جائے تو دنیا کو زینت مل جایا کرتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو اب اس مقام پر میں نے جس مقام پر گفتگو کو کل آپ کے سامنے روکا تھا وہ یہ کہ ایک طرف ہمیں اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں, اس طرح کی احادیث. امام نے کہا الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا, لیکن میں قبول پتہ ہے کیوں کر رہا ہوں اس حکومت کو, اس لیے کیونکہ میں اس کے ذریعے سے حق کو قائم کرنا چاہتا ہوں, باطل کو چلتا کرنا چاہتا ہوں, اس لیے قبول کر رہا ہوں. سوال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ یہ کہ جب جوتی سے زیادہ پست ہے, جب جوتی سے زیادہ پست ہے تو امیر المومنین اس کے لیے ایک سال تک حاکم شام سے جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ ایک چیز کے جو پست ہوتی ہے اس کے لیے جنگ نہیں کی جاتی, اس کے لیے لڑا نہیں جاتا. اب میرے پاس کوئی آئے اور آ کر کے کوئی قیمتی چیز مانگے تو میں چھپاؤں گا, نہیں دوں گا, لیکن کوئی آئے اور آ کر کے کوئی کاغذ مانگے جو میرے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا, کوئی قیمت نہیں رکھتا. میں اس مقام پر رک کر کے مجھے ایک بات یاد آ گئی, ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد, تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دیجئے. بانیان مجلس, حاضرین مجلس کے تمام تر مرحومین, بالخصوص جنہوں نے طول تاریخ میں عزاداری امیر المومنین میں اپنا جو بھی کردار ادا کیا ہے ان سب کے اصال ثواب کے لیے بہت سے افراد مجھے نام لکھ لکھ کر کے دیتے ہیں, مرحومین کا لینے کا وقت نہیں ہوتا, ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس سے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد, صل علی محمد و آل محمد. بس عزیزانِ گرامِ قدر, یعنی ایک طرف جو چیز اتنی پست ہو, اتنی گری ہوئی ہو, اس کے لیے لڑا نہیں جاتا. ایک طرف علی کہہ رہے ہیں جوتی سے زیادہ پست ہے یہ جو جوتی جس کے لیے ابن عباس کہہ رہے ہیں لا قیمت لہا, جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس سے زیادہ پست ہے. دوسری جانب اسی حکومت کے لیے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اسی حکومت کے لیے مناظرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اسی حکومت کے لیے دلیلیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اسی حکومت کے لیے شب و روز گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ اب اس مقام پر میں بہت جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے عزیزانِ گرامِ قدر, فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر دنیا دنیا ہونے کی حیثیت سے دیکھی جائے تو علی کے جوتوں سے کئی گنا زیادہ پست ہے, لیکن اگر دنیا کی حکومت اللہ کے بندوں کی آخرت سنوارنے کے لیے ہو تو علی اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, مناظرہ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ہر شخص کسی نہ کسی ہدف کے تعاقب میں ہے اور ہر ہدف تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی راستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ارادہ کیا کہ یہاں سے جائیں گے حیدرآباد, تو آپ جب حیدرآباد کے لیے یہاں سے نکلیں گے تو ایک راستہ وہی ہے کہ جس سے سب جاتے ہیں, سپر ہائی وے کا راستہ. جب آپ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں, آپ نے ایک جگہ پر پہنچ کر کے دیکھا کہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کسی بھی وجہ سے راستہ بند ہے, تو آپ راستہ تبدیل کریں گے, ہدف تبدیل نہیں کریں گے. توجہ فرمائیے گا, ہدف آپ کا وہی ہے کہ جس کا آپ ارادہ کر کے نکلے ہیں, آپ راستہ تبدیل کریں گے, یعنی اس سڑک کے بجائے کسی اور سڑک سے چلے جائیں گے, اس روڈ کے بجائے کسی اور روڈ کا انتخاب کر لیں گے, لیکن ہدف وہی رہے گا کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. یعنی ہدف کی خاطر راستے بدلے جاتے ہیں, راستوں کی وجہ سے ہدف تبدیل نہیں کیے جاتے. توجہ فرما رہے ہیں. اب اگر یہ مثال آپ تک پہنچ چکی ہو تو جس کا ہدف دنیا ہو وہ دنیا تک پہنچنے کے لیے مختلف راستوں کو اپناتا ہے. یعنی حلال سے بھی مل جائے تو لے لوں، حرام سے بھی مل جائے تو لے لوں، میرا حق ہو تب بھی لے لوں، اگر حق نہ ہو تب بھی لے لوں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہدف دنیا ہے، کیونکہ ہدف نہیں بدل رہا، راستے بدل رہے ہیں، راستوں کا بدلنا یہ بتا رہا ہے کہ ہدف کیا ہے، لیکن جس کا ہدف خدا ہوتا ہے اس کے راستوں میں سے ایک راستہ دنیا کی حکومت ہوتی ہے، اگر مل جائے تو اس راستے سے لوگوں کو خدا تک لے کر کے جاؤں گا، اگر نہ ملے تو 25 سال کنویں کھود لوں گا لیکن اللہ کے راستے سے قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ یا علی، بس علی کی نگاہ میں حکومت کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، حیثیت اس لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ کی بندوں کی بھلائی ہے۔ اب آئیے خطبہ شقشقیہ، تیسرے نمبر کا خطبہ نہج البلاغہ کا، صرف اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر وما اخذ اللہ العلماء اللہ یقار علی قزت ظالم ولا سخب مظلوم۔ تم سوال کر رہے ہو کہ علی نے حکومت کیوں قبول کی؟ تین دلیلیں علی خود بیان کر رہے ہیں کہ تین وجوہات تھیں جس وجہ سے میں نے حکومت کو قبول کیا ہے۔ ایک، لولا حضور الحاضر، اگر لوگ میرے گرد جمع نہ ہو جاتے، کیونکہ اب لوگ علی سے چاہتے ہیں۔ اس مقام پر علماء نے اس کو ڈسکس کیا ہے، میں اس وقت اس وادی میں قدم رکھنا نہیں چاہتا، کہ اگر لوگ تقاضا کریں تو امام کی ذمہ داری ہے کہ ان کے تقاضے کو پورا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ خدا کے سامنے کہے، اے خدا ہم نے امام عادل سے تقاضا کیا تھا، امام نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے امام کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اس تقاضے کو پورا کرے۔ اس مقام پر کہ جہاں انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو محرم کی مجالس میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کہ جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفہ والوں کے خط کے جواب میں مکہ کو چھوڑا اور کوفہ کی طرف راستہ اختیار کیا، تو یہ سوال ایجاد ہوتا ہے کہ جب پہلے سے معلوم تھا کہ کوفہ والے وفا نہیں کریں گے تو امام حسین کیوں گئے؟ اس مقام پر علماء اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ایک گروہ نے چاہا تھا کہ اے حسین آئیے، ہم آپ کی امامت میں اس باطل سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو اس موقع پر امام کی ذمہ داری تھی کہ ان کی درخواست کو رد نہ کریں تاکہ یہ قیامت کے دن حجت نہ لا سکیں، خدا کے سامنے کوئی دلیل نہ لا سکیں۔ امام فرماتے ہیں، لولا حضور الحاضر، اگر یہ لوگوں کا جمع غفیر میرے گرد جمع نہ ہو گیا ہوتا۔ اور کیسا جمع غفیر؟ اس کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اندر بیان کیا ہے مفصل طور پر، کہا کہ اب اس وقت اگر میں اس تفصیل میں چلا جاؤں بات ادھوری رہ جائے گی۔ امام نے بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے مجھ پر ہجوم کیا، کس طرح مجھ پر حملہ کیا، کس طرح چاہتے تھے کہ میں جاؤں اور خلافت کو قبول کروں۔ ایک جملہ صرف اس روایت کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں، حسن و حسین پیروں تلے کچلے جا رہے تھے۔ باپ اس مقام پر توجہ کیجیے، حسن و حسین اس مقام پر کوئی 8-10 برس کے بچے نہیں ہیں، 30 برس سے زیادہ کی عمر ہے امام حسن امام حسین کی۔ اتنا لوگوں نے رش کیا امیر المومنین کے مکان پر، اور اس مکان پر کہ جہاں امیر المومنین موجود تھے مدینہ سے باہر، اور کیوں مدینہ سے باہر تھے یہ ایک الگ داستان ہے، اتنا لوگوں نے ہجوم لے کر کے آئے اس گھر پر کہ امیر المومنین کو قبول کرنا پڑا۔ کہ لولا حضور الحاضر، اگر لوگوں کا جمع غفیر نہ ہوتا۔ دوسرا، وقیام الحجت بوجود الناصر، اور اگر ناصر کے مددگاروں کے ہونے سے حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی۔ یعنی کیا؟ یعنی مثال کے طور پر امیر المومنین خلافت پر آنے سے پہلے شہید کر دیے جاتے، اس دنیا سے چلے جاتے، تو کیا ہوتا؟ قیامت کے دن پروردگار اگر پوچھتا علی کیوں حکومت کے لیے اقدام نہیں کیا، امام کیا کہتے؟ مددگار نہیں تھے۔ اور اب یہ سنت الہی ہے کہ مددگاروں کے بغیر اللہ کا ولی قیام نہیں کرتا۔ اب یہ خود قرآن مجید کی نگاہ میں ایک موضوع ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یعنی کبھی بھی ولی خدا معجزے سے کوئی کام نہیں کرتا، ولی خدا جو کرتا ہے لوگوں کی مدد سے کرتا ہے۔ اگر معجزے سے انجام پانا ہوتا تو پہلا نبی آ کر کے معجزے سے سب کچھ تبدیل کر کے چلا جاتا، قیامت آ جاتی۔ نہیں، انسانیت کو رشد کروانا ہے۔ جب انسانیت نے رشد کرنا ہے تو جب تک اپنے اختیار سے سیڑھیوں پر قدم آگے نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک رشد نہیں کریں گے۔ بس امام فرماتے ہیں، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر مددگاروں کی وجود کی وجہ سے، مددگاروں کے ہونے کی وجہ سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی، یعنی اب میں خدا کو جواب نہیں دے سکتا کہ کیوں میں نے حکومت کو قبول نہیں کیا، کیونکہ میرے پاس مددگار آ گئے، میرے پاس ناصر آ گئے۔ اب اسی مقام سے آپ دیکھیے کہ غیبت کا سارا فلسفہ روشن ہو جائے گا کہ اگر ناصر تیار ہو جائے تو امام فوری طور پر ظہور کر لیا کرتا ہے، اگر ظہور نہیں کر رہا تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کوتاہی اس ذات کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کوتاہی ہماری جانب سے ہے۔ اگر ہم ناصر بن جائیں تو جیسے علی آگے بڑھ کر کے حکومت کو قبول کر لیا، ایسا زمانے کا امام بھی آنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ناصر آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر۔ اور اس کے بعد پھر امام تیسرا سبب جو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وما اخذ اللہ العلماء الا يقار على قزۃ ظالم ولا سغب مظلوم۔ اور اگر خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم پوری پر اور مظلوم کے پیٹ خالی ہونے پر خاموش نہ بیٹھے، لالقیت حبلها على غاربها، میں اس خلافت کی اونٹ کی رسی کو رہا کر دیتا۔ وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا، اور اس خلافت کے آخر کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا جو میں نے اس خلافت کے اول کے ساتھ کیا۔ یعنی میں نے خلافت کے اول کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم نے دیکھا تھا میں نے کس طرح رہا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، میں اسی طرح چھوڑ دیتا۔ لیکن یہ تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس خلافت کو۔ جب اس خلافت کو لوگ صحیح صالح شخص کے اور امام کے اور عادل شخص کے سپرد کریں گے تو کیا ہوگا؟ بس اس بات کو بیان کرتا ہوں اور آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ زمام امور، معاملات کی باغ دوڑ ایسے کے پاس آ جائے گی جو عالم ہوگا، ایسے کے پاس آ جائے گی کہ جو عالم ہوگا۔ یعنی عجیب دنیا والوں کا قانون ہے، ایک اسکول بناتے ہیں تو کسی جاہل کو پرنسپل نہیں بناتے، ایک ہاسپٹل بناتے ہیں تو کسی جاہل کو اس کا ڈین مقرر نہیں کرتے، کسی جاہل کو اس کا بڑا نہیں بناتے، کوئی یونیورسٹی بناتے ہیں تو اس کا بڑا کسی جاہل کو نہیں بناتے۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹے مرحلے پر بھی فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے، فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے مرحلے پر بھی جب تک عالم ہو اس وقت تک جاہل کو فوقیت نہ دی جائے۔ لیکن عجیب مرحلہ ہے عزیزان گرامی قدر کہ جب امام بنانے کے مرحلے پر آتے ہیں تو عالم کو چھوڑ دیتے ہیں، جاہلوں کو امام بنا لیتے ہیں۔ عجیب مرحلہ، یعنی اپنے جب دنیاوی امور کے لیے عالم کو نہیں چھوڑتے، یعنی اپنی گاڑی بھی کسی جاہل سے جا کر کے تعمیر نہیں کرواتے، اپنا گھر بھی کسی جاہل سے نہیں، اگر بخار جیسا چھوٹا مرض بھی ہو جائے تو کسی جاہل سے دوا نہیں لیتے، ڈھونڈتے ہو اسپیشلسٹ کون ہے۔ اور جب دین کی باری آتی ہے، جب اسلام کی باری آتی ہے، جب اسلام کی حکومت اور حاکمیت کی باری آتی ہے تو عالم کو چھوڑ دیتے ہو۔ اسی لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو کس کی طرف رجوع کرو؟ اہل ذکر کی طرف۔ اب اس مقام پر اس آیت کے ضمن میں جو شان نزول اس آیت کا بیان کیا گیا، اہل سنت تفاسیر نے بیان کیا اور شیعہ تفاسیر نے بیان کیا، وہ کیا کہا؟ کہ ایک یہودی وفد آیا مسجد میں رسول اللہ کے زمانے میں، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورہ مبارک آل عمران کی آیت ہے اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا، کہ وجنت ارضحا السماوات والارض، کہ جنت کہ جس کی پہنائی، جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے، جب آسمان و زمین جتنی ہے تو وہ کہاں ہے؟ یعنی ایک چیز جب آسمان و زمین جتنی ہے تو اسے یا تو مکمل آسمان و زمین پر حاوی ہونا چاہیے یا اس کے اندر کہیں ہونی چاہیے، کہاں ہے؟ کہا کہ جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ان کا سامنا ہوا حضرت عمر سے، اور حضرت عمر سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ کہ قرآن مجید یہ آیت کہتا ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ اب انہوں نے بھی کہا کہ مجھے نہیں معلوم، اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا قدرت کا کیا کرشمہ تھا یا پروردگار متعال کی کیا تدبیر تھی، لیکن واقعاً اگر آپ روایات کو مفصل انداز میں دیکھیں، ایک وسعت کے ساتھ روایات کا مشاہدہ کریں، تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ خدا کا انتظام بھی یہ ہے کہ علی سے جواب دلوانے سے پہلے ہمیشہ پہلے کسی نہ کسی سے یہ بلواتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اب یہ روایات کا ایک یعنی آپ جس بھی روایت پر جا کر کے دیکھیے, جب بھی کوئی سوال ہی آتا ہے پہلے علی کے پاس نہیں آتا, پہلے کسی اور کے پاس جاتا ہے, کبھی اس کے پاس جاتا ہے, کبھی اس کے پاس جاتا ہے, کبھی اس کے پاس جاتا ہے, اور راوی بھی لکھنے والا خدا اس سے لکھواتا ہے کہ وہاں سے روایت شروع نہ کرو جہاں اس نے علی سے سوال شروع کیا ہے, روایت کو وہاں سے شروع کرو جہاں پہلے کسی نے کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, تاکہ پتا چلے نہیں معلوم والے کون ہیں اور معلوم والے کون ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. امیر المومنین مسجد میں موجود تھے, اشارہ کیا کہ علی سے پوچھو, اعلم الناس علی. یہ خود حضرت عمر کا جملہ ہے صحیح بخاری کی جلد 5 میں. ہم سب میں سب سے زیادہ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہے کتاب, اس کا علم علی رکھتے ہیں. خیر, اب اس مقام پر امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا. امیر المومنین واقعا امام ہوتا ہے نا, امام کی خصوصیت کیا ہوتی ہے, امام میں اور عام عالم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے کہ امام میں اور ایک عام عالم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ امام ہر ایک کو اس کی ظرفیت کے مطابق جواب دیتا ہے, عالم ہر ایک کو اپنی ظرفیت کے مطابق جواب دیتا ہے. اسی لیے آپ مثال کے طور پر کوئی بڑا عالم ہے, آپ اس کے پاس جائیے, آپ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, عام شخص کہے گا کیا بول رہا. لیکن امام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ امام چونکہ اللہ کی جانب سے علم لدنی رکھتا ہے, یعنی جس طرح ڈاکٹر تمہارے بدن کو جانتا ہے اور ہر ایک کو ایک جیسی دوا نہیں دیتا بلکہ ہر ایک کے لیے الگ الگ دوا تجویز کرتا ہے, ویسے ہی امام تمہاری روح کو جانتا ہے, اور جب روح کو جانتا ہے تو ہر ایک کو ایک جواب نہیں دیتا, کیونکہ ممکن ہے یہ جواب کسی کے لیے مفید ہو, کسی کے لیے مضر ہو, ہر ایک کو اس کے مقام کے اعتبار سے جواب دیا جاتا ہے. اسی لیے تو کہا تھا نا کہ اگر قضاوت کا تخت لگا دیا جائے اور مجھے بٹھا دیا جائے تو یہ مت سمجھنا کہ ہر ایک کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا, تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا, انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا, قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا. اور اگر اس مقام تک ہوتا تو ہم کہتے کہ صرف دعویٰ ہے. اگلا جملہ کہہ کر کے علی نے بتا دیا کہ صرف دعویٰ نہیں ہے, کہا ایسے فیصلہ کروں گا کہ تینوں چیخ اٹھیں گے کہ علی نے درست فیصلہ کیا ہے. اب اس مقام پر آپ توجہ فرمائیے کہ امیر المومنین کے پاس ہے. امیر المومنین نے کہا ایک بات بتاؤ, ان النہار اذا اقبل اللیل اين يكون, یہ بتاؤ کہ جب دن نکلتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے. اور امام نے فرمایا ان اللیل اذا اقبل النہار اين يكون, اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے. تو تڑپ کر کے کہنے لگے فی علم اللہ, جب دن آتا ہے تو رات اللہ کے علم میں موجود ہوتی ہے, اور جب رات آتی ہے تو دن اللہ کے علم میں موجود ہوتا ہے. امام نے کہا یہی وجہ ہے کہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ جو جنت زمین و آسمان سے بڑی ہے یہ اللہ کے علم میں موجود ہے. اب جب جواب دیا امیر المومنین نے تو اب آپ کو محسوس کر سکتے ہیں آپ اس بات کو کہ کیا ہوا ہوگا. اب کچھ لوگ جو موالی تھے, جو مولائی تھے, جو محب تھے, ہاں انہوں نے اپنی زبان میں وہاں نعرہ حیدری لگائے ہوں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے منہ بن گئے ہوں گے, جو شاید اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہوں, جن کے منہ بگڑ گئے ہوں کہ کیا ہوا. ایک دفعہ پھر علی نے جواب دے دیا, ایک دفعہ پھر علی نے ثابت کر دیا کہ علی عالم الناس ہیں. تو وہ جو مولائی تھے, جو موالی تھے, جو نعرے لگانے والے تھے, جو علی کے جواب کو سن کر کے آپ کی طرح جھوم اٹھے, وہ دوڑتے ہوئے گئے رسول اللہ کے پاس, اور رسول اللہ کے پاس جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ پتا ہے آج کیا ہوا. اچھا اب رسول اللہ وہ کہ جو معراج پر جائے, جو کعبہ قوسین و ادنا کی منزل پر ہو, کیا اسے نہیں معلوم کہ کیا ہوا؟ لیکن رسول اللہ کا طریقہ کار بھی ہے کہ بار بار علی کے فضائل پڑھو, رسول بھی علی کے فضائل کو سننا چاہتا ہے. یا علی, اب کہا رسول اللہ نے کہا کیا ہوا؟ یا رسول آپ کو تو معلوم ہے, آپ کے پاس تو غیب کا علم ہے, آپ کو نہیں معلوم؟ کہا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ جس کو نہیں پتا اسے بھی پتا چل جائے کہ علی نے کیا کیا ہے. کہا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہا کہ یہودی آیا تھا, ایسے سوال کیا قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت سے متعلق, اور اس کے بعد پھر امیر المومنین نے یہ جواب دیا, علی نے یہ جواب دیا, رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا. اب لوگ پریشان کہ کیا ہوا, غلط جواب دے دیا علی نے، رسول کیوں نہ واہ کہتے ہیں، نہ سبحان اللہ کہتے ہیں، نہ مرحبا کہتے ہیں، نہ شاباش دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ کہتا نہیں ہے، رسول منتظر رہتا ہے کب خدا کی طرف سے وحی آئے گی، جو وحی آتا ہے وہی کہتا ہے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ فرشتہ یہ آیت لے کر کے نازل ہوا۔ دو مقامات پر قرآن مجید نے اس آیت کو ذکر کیا، ایک سورہ نحل میں، ایک سورہ انبیاء میں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے دنیا والو اب تم کو سمجھ میں آ گیا، ہمیشہ اہل ذکر سے پوچھنا اگر نہ جانتے ہو، کسی ایسے ویسے کے پیچھے نہ جانا، علی سے جا کر کے پوچھنا، زمین کے راستوں کا پتہ بھی علی بتائے گا، قیامت کا، آخرت کا اور آسمان کا بھی علی بتائے گا۔ تو جب امام کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے، جب امام کے پاس حاکمیت آتی ہے، تو پھر وہ اپنے علم سے فیصلے کرتا ہے، وہ تجربے کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا، وہ ایکسپیرینس کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ تجربہ ہمیشہ ہونے کے بعد پتا لگتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط۔ توجہ فرمائیے گا، تجربہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر کہ اتنے سارے چیزیں، ایجادات سائنسدانوں کی جانب سے ہمارے پاس موجود ہیں، آپ اس کی تاریخ جا کر کے پڑھیے، وہ کہتے ہیں کتنی دفعہ انہوں نے تکرار کیا، تجربہ 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 تجربہ، غلط غلط غلط، پھر ایک مقام پر پہنچ کر کے صحیح تک پہنچے۔ پروردگار کہتا ہے دیکھو، دنیا کے امور تو ہم نے تمہارے حوالے کر دیے ہیں، دنیا کے امور میں تم تجربہ کرو، ابھی نہیں بناؤ پنکھا، 100 سال بعد بنانا، 100 سال بعد نہ بنا سکو 200 سال بعد بنانا، کوئی بات نہیں، لیکن آخرت کے امور کے اندر ایک لمحہ بھی تمہارا ضائع نہیں کر سکتے، تمہیں تمہارے تجربے کی بنیاد پر چھوڑا نہیں جا سکتا، تمہیں تمہارے تجربے کی بنیاد پر امام چننے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھو دنیا کے امور میں تجربہ کرتے رہو، لیکن آخرت کے امور میں ہماری بات مان لو، اگر نہیں مانو گے تو تجربے کے بعد بھی وہیں پہنچو گے جسے ہم نے امام بنایا ہے۔ آخرت کے امور میں اس طرح سے مت کرو، آخرت کے امور میں جو ہم نے کہا ہے اسے تسلیم، کیوں؟ کیونکہ آخرت کے امور میں ایک ایک لمحہ مہم۔ میں مثال دوں، آپ 4-5 نسل پہلے چلے جائیے، ان کے پاس پنکھا نہیں تھا، مثال کے طور پر ٹیوب لائٹ نہیں تھی، اے سی نہیں تھا، گاڑی نہیں تھی، خوب کیا نقصان ہوا ان کا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا، زندگی گزر گئی۔ یعنی دنیا کے امور کے اندر اگر ترقی نہ ہو تو نقصان نہیں ہے، اور اگر ترقی ہو جائے تو فائدہ ہے، لیکن آخرت کا امر وہ ہے کہ آخرت کے امر میں کسی ایک نسل کو بھی تجربے کی بنیاد پر ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ دیکھو آخرت کے امر میں اپنی مرضی چلانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس کی بات مان لو کہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ بتا رہا ہے تمہارا امام کس کو ہونا چاہیے، تم اپنے معیارات پر کسی اور کو بناتے رہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کیا ہوگا؟ تمہاری نسلیں ضائع ہو جائیں گی تجربے میں، اس مقام تک پہنچتے پہنچتے کہ جسے ہم نے امام بنایا ہے۔ تو امامت کے مرحلے پر خدا کہتا ہے کہ جس کو کہا جائے نا کہ امامت، کیونکہ دین کے حفاظت کا سلسلہ ہے، دین کے حفاظت کا مرحلہ۔ اب اس مقام پر میں آیہ غدیر اور آیہ بلغ اور اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ آپ دیکھیے کہ پروردگار اپنے نبی کے ساتھ کیسے مخاطب ہو رہا، یعنی کبھی جس کو کہتا ہو طہٰ، یاسین، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، کبھی نبی کے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کرتا ہو، ہمیشہ پیار اور محبت و الفت کے ساتھ بات کرتا ہو، اسے یہ کہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالت، اے حبیب اگر یہ نہیں پہنچایا گویا تم نے کچھ نہیں پہنچایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معاملہ اتنا سنگین ہے امامت کا، انسانیت کی مستقبل کا مسئلہ ہے، انسانیت کے آخرت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں مذاق نہیں کیا جا سکتا، اس مسئلے کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اے حبیب ہماری آپ سے محبت اپنی جگہ، لیکن یہ اتنا اہمیت والا مرحلہ ہے کہ اس مرحلے پر ذرا آپ بھی اس مرحلے کو پوری توجہ کے ساتھ ادا کیجئے اور ایک ایک تک اس امامت کے پیغام کو پہنچائیے۔ بس عزیزان گرامی قدر، بس بات اس مقام پر ختم ہو گئی کہ اگر امام حاکمیت پر آ جائے گا تو امام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے نہیں معلوم آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا تھا یا نہیں، کہ جب کسی سے کہا گیا کہ علی کے بارے میں بتاؤ، علی کو دنیا سے کتنی محبت ہے، علی دنیا کے لیے جنگ کر رہا ہے، علی دنیا کی حکومت کے لیے لڑ رہا ہے، تو جواب دینے والے نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہ جو دنیا کے لیے لڑتا ہے اس کا دسترخوان بھرا ہوا نظر آتا ہے، علی کے دسترخوان پر پڑی جو کی روٹی یہ بتا رہی ہے علی دنیا کے لیے اپنے لیے نہیں لڑ رہا، علی دنیا کے لیے تمہاری سعادت کے لیے لڑ رہا ہے۔ ورنہ اگر کوئی دنیا کے لیے لڑتا ہے تو اس کا دسترخوان پر ہوتا ہے، علی وہی کھاتا ہے کہ جو سب سے غریب شخص کوفہ کا کھاتا ہے۔ پس عزیزان گرامی قدر، اسی لیے قرآن مجید نے سورہ مبارک حدید کی آیت نمبر 25 کے اندر اس بات کو بیان کیا، کہ اس مقام پر میں اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، کہ امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام یہ ہے کہ تمہاری فطرت پر جو پردے پڑ گئے ہیں، جو غفلتوں کے پردے پڑ گئے ہیں، جو تم نے مٹی سے اٹا دیا ہے اپنی فطرت کو اور اپنے دل کو چھپا لیا ہے، اس پر سے گرد و غبار کو ہٹائے تاکہ لوگ عدالت کے لیے قیام کریں، تاکہ لوگ عدالت کے لیے بلند ہوں، تاکہ لوگ عدالت کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیں۔ یہ ہے امام کا منصوبہ، لوگوں کو عدالت کے لیے اٹھانا، لوگوں کو عدالت کی حکومت کے لیے کھڑا کرنا۔ بس عزیزان گرامی قدر، موضوع کو اس مقام پر روک رہا ہوں، صرف آپ کے سامنے مولا کی وصیت پڑھ کے اور منزل مصائب کے قریب ہو جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ امام فرماتے ہیں، جلدی جلدی میں آپ کے سامنے صرف عربی اور ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، شرح کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جملہ اس وصیت میں جو موجود ہے، ومن بلغہ کتابی، کہ جس تک میری یہ وصیت پہنچے میں اس کے لیے وصیت کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جملہ ایک انداز میں اگر کہا جائے تو واقعا واجب کی حد تک مجھ پر اور آپ پر فرض کر رہا ہے کہ میں اور آپ آج کی رات اس وصیت کو پڑھیں۔ اسی کو ماں بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تبغیا الدنیا وان بغتکما، دیکھو دنیا تمہیں بہکانے نہ پائے، دنیا تمہیں اپنے ہیلوں میں اپنے رنگوں میں ڈھالنے نہ پائے، گرچہ وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہو لیکن تم اس کی طرف مت جانا۔ ولا تعسفا علی شیء منها زوی عنکما، اور دنیا کی اگر کوئی چیز تم سے چھوٹ جائے تو اس پر افسوس نہ کرنا۔ وقولا بالحق، اور ہمیشہ حق بات کہنا۔ وعملا للعجر، اور ہمیشہ اجر کے لیے اور آخرت کے لیے عمل کرنا۔ وکونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اور دیکھو ہمیشہ ظالم کے مخالف ہو جانا، مظلوم کے مددگار ہو جانا۔ علی والا کبھی کسی مظلوم سے پشت نہیں کر سکتا، کیونکہ علی والے کے دل میں علی کا دل دھڑکتا ہے، اور علی کا دل دھڑکتا ہی یتیموں کے لیے ہے، علی کا دل دھڑکتا ہی مظلوموں کے لیے۔ اسی کو ماں و جمی اولدی و اہلی و من بلغہ کتابی، میں وصیت کر رہا ہوں تمہیں، میرے بچوں اور اپنے اہل و عیال کو، اور ہر اس شخص کو کہ جس تک میری یہ وصیت پہنچے، بے تقوی اللہ، کہ تقوی الہی کو اختیار کرو۔ و نظم امرکم، اور اپنے امور کو منظم کرو۔ و صلاح ذات بینکم، اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے رہنا۔ ایک مومن دوسرے مومن کو سلام نہیں کرتا، ایک مومن دوسرے مومن کے گھر نہیں جاتا، ایک علی والا دوسرے علی والے سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ آج کی شب علی ابن ابی طالب اس وصیت میں کہہ رہے ہیں، دیکھو ایک دوسرے سے جڑے رہنا، ایک دوسرے سے منہ مت موڑنا، ایک دوسرے کے سلام کا جواب بھی نہ دو، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، اور میں نے تمہارے جد رسول اللہ سے سنا ہے، صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ایک سال کے روزے اور ایک سال کے عبادت سے افضل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کا خیال کرنا، فلا تغبوا افواههم، ایسا نہ ہو کہ یتیموں کو تم ہوا کے دوش پر چھوڑ دو اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ ولا یزیعوا بحضرتکم، اور ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس بار بار نہ جاؤ، وہ تمہارے محضر سے استفادہ نہ کریں، ان کے گھروں پر تمہارا آنا جانا نہ ہو۔ واللہ واللہ فی جیرانکم، دیکھو پڑوسیوں کا خیال کرنا، فانہم وصیت نبیکم ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہم سیورثہم، فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال کرنا، جب نبی پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کر رہے تھے تو مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ وراثت میں پڑوسیوں کو حق دے دیں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ برابر میں کون رہتا ہے، پڑوس کے مومن کی مشکل کا اس مومن کو نہیں معلوم, اس کی مشکل کا پڑوس کے مومن کو نہیں معلوم. یہ وہ معاشرہ نہیں ہے کہ جسے علی ابن ابی طالب دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ واللہ فی القرآن, قرآن کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم, دیکھو تمہارا غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم پر فوقیت حاصل نہ کر لے. واللہ واللہ فی الصلاۃ, نماز کے بارے میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں, فانھا عمود دینکم, یہ تمہارے دین کا ستون ہے. واللہ واللہ فی بیت ربکم, اللہ کے گھر کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, لا تخلوہ ما بقیتم, جب تک تم باقی ہو اللہ کا گھر ویران نہ ہونے پائے, فانہ ان ترکا لم تناظروا, اگر اللہ کا گھر خالی ہو جائے گا تو تمہاری قوت اور طاقت ختم ہو کر کے رہ جائے گی. واللہ واللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ, ہاتھوں سے جہاد کرو, زبان سے جہاد کرو اور اپنے مال سے جہاد کرو. وعلیکم بالتواصل والتبادل, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو اور ایک دوسرے کے ساتھ بخشش سے پیش آؤ. وایاکم بالتدابر والتکاتو, ایک دوسرے کی طرف پشت نہ کرو, ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو. لا تترکو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو ترک نہ کرو. فیولا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم, اگر تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیا تو پھر تم پکارتے رہو گے, کوئی تمہیں جواب نہیں دے گا. تم مقالا یا بنی عبد المطلب, اور اس کے بعد فرمایا اے عبد المطلب کے بچو, لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین خوزا تقولون قتل امیر المؤمنین الا لا تقتل النبی الا قاتلی, دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم تلواریں لے کر کے مدینہ میں نکل پڑو اور مسلمانوں کا خون بہاتے پھرو. میرے قتل کے مقابلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل نہ کرنا. انظروا اذا انا مت من ضربتہ ھذا, اللہ اکبر اللہ اکبر, ایسا امام دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا. کہا دیکھو اگر میں اس ضربت سے مر جاؤں, فضربوہ ضربتن بے ضربتن, اس نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے, تم بھی اس کو ایک ہی ضربت لگانا. عزیزوں ایسا امام دنیا میں کہاں ملے گا جو جاتے جاتے اپنے قاتل سے متعلق وصیت کر کے جا رہا ہو. ولا تمثلوا بالرجل, اور دیکھو اس کی لاش کا مسلح نہ کرنا, اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا. اگر اس نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے تم بھی اسے ایک ضربت لگانا, اس کی لاش کی توہین, اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اِيَّاكُمْ وَالْمُسْلَى وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْأَقُورِ, میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ کسی لاش کا مسلح نہیں کرنا چاہیے, کسی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. لو مومنوں تم ہو گئے بے وارث والے, لو تم سے لو دوستو ہے ودائے شہ عالی, کل صبح پکاریں گے حیدر کے موالی. آج احمد مرسل کی دستار ہے خالی. عزیزان گرامی قدر, راوی کہتا ہے کہ بیت المال میں شہد آیا, بیت المال میں شہد آیا, امیر المومنین شہد کو تقسیم کر رہے تھے. جب سارا شہد تقسیم ہو گیا, کچھ شہد ایک کنارے پر رکھ دیا. راوی نے پوچھا مولا یہ شہد کیوں کنارے پر رکھا ہے؟ کہا یہ کوفہ کے یتیموں کا حق ہے. کہا مولا جاؤں یتیموں کو بلا لاؤں, یتیموں کو دے دیجئے؟ کہا نہیں, ایک ایک کو بلاؤ, میں اپنے ہاتھوں سے یتیموں کو شہد چٹاؤں گا. راوی نے کہا مولا دے دیجئے, اتنے یتیم ہیں, ایک ایک کو شہد چٹائیں گے. کہ تمہیں نہیں معلوم شہد کی مٹھاس اور ہوتی ہے, جب باپ کی انگلی سے چٹایا جاتا ہے تو اس کی مٹھاس اور. عزیزوں کیا قیامت کی رات آ گئی, کیا قیامت کی رات آ گئی. کہا حسن بیٹا میرے سامنے دسترخوان لگاؤ اور میرے سارے بیٹوں کو کہو, بیٹیوں کو کہو, بہوؤں کو, دامادوں کو کہو, آج میرے سامنے افطار کریں. سب کو بلایا, اپنے سامنے روزہ کھلوایا, افطار کروایا. جو روزہ آپ نے کھولا وہ علی کے بچوں نے ایسے کھولا. مجھے نہیں معلوم کہ وجہ کیا رہی ہوگی, ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. شاید وجہ یہ رہی ہو کہ جب فاطمہ اس دنیا سے جا رہی تھی نا, تو یہ کہہ کر کے گئی تھی علی میرے بچوں کا خیال رکھنا,
شاید آج علی دوبارہ فاطمہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، شاید حسن کو اپنے سامنے کھانا کھلا کر کے جانا چاہتے ہیں، چاہتے ہی ہیں حسین پانی پی لے تاکہ جب فاطمہ کے پاس جائیں تو فاطمہ سے کہیں فاطمہ تیرے بچوں کو آخری روزہ علی اپنے سامنے افطار کروا کر کے آ رہا۔ ایک دفعہ وصیتوں کا سلسلہ شروع کیا، آپ نے وصیتیں سنی اپنے مولا کی، لیکن عزیزوں میں تیزی سے پڑھتا چلا گیا اور آپ تیزی سے سنتے چلے گئے، لیکن تاریخ کہتی ہے اس وصیت کے دوران کئی مرتبہ علی پر غشی طاری ہوئی، کئی دفعہ علی کو پانی چھڑک کر کے جگایا گیا۔ وصیتوں کو مکمل کیا، جب آخری دفعہ غشی طاری ہوئی کسی کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی، جب کسی کے رونے کی آواز آئی علی کی آنکھ کھلی، کہا کون رو رہا ہے، ابھی میں زندہ ہوں۔ ایک دفعہ جواب دیا گیا ماں ام البنین گریا فرما رہی ہیں۔ کہا بلاؤ ام البنین کو، ام البنین کیوں گریا کر رہی ہو، کیا ہو گیا؟ کہا نہیں آقا آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے میرے والی، یقیناً میرے عباس سے کوئی خطا ہوئی ہوگی، یقیناً میرے عباس سے کوئی خطا ہوئی ہوگی، تبھی آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کو حسن کے سپرد نہیں کیا۔ ایک دفعہ طلب کر کے کہا نہیں ام البنین یہ بات نہیں ہے، یہ حسین کی امانت ہے، حسین کو بلاؤ، عباس کو بلاؤ، عباس حسین کے حوالے، حسین عباس کے حوالے، عباس یہ تمہارا آقا ہے، اسے بھائی نہ سمجھنا، اور جب تک تم زندہ ہو کوئی اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر کے نہ دیکھے۔ یہ کہہ کر کے عزیزوں ایک روایت عجیب، کہا کہ بار بار بچے آتے تھے مختلف کمروں میں بار بار احوال پرسی کے لیے، کہ جب بھی حسین آتے تھے تو علی کو رونا آ جاتا تھا، جب حسین آتے تھے علی کو رونا آ جاتا تھا۔ سوال کے بابا کیوں رو رہے ہیں، شاعر نے دو مصروں کے اندر بہت خوبصورت انداز میں اس واقعے کو تصویر کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاعر کہتا ہے رونا یہ ہے جب حلق تو کٹوائے گا پیارے، کوئی تجھے لینے کو نہ آئے گا پیارے۔ ارے آج میں جا رہا ہوں، میرے بھائی میرے ساتھ ہیں، بچے میرے پاس ہیں، بیٹے بیٹیاں پاس ہیں، لیکن حسین جب کربلا کے میدان میں تو حلق کٹوائے گا کوئی تیرا لاشا اٹھانے کو نہ آئے گا۔ بس عزیزوں ایک دفعہ حسن کو بلایا اپنے پاس بٹھایا اور حسن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، کچھ دیر کے بعد حسن نے ہاتھ بستر پر رکھا، بستر سے اٹھے اور یہ کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، اسی طرح آپ کی آنکھیں علی اولاد علی کے لیے آنسو بہاتی رہا کریں۔ بس عزیزوں جیسے ہی بڑے بھائی کی زبان پر انا للہ سنا، زینب دوڑی، ام کلثوم دوڑتی ہوئی آئی، اپنے آپ کو بابا کے لاشے پہ گرا دیا۔ عزیزوں آپ نے دیکھا ہے نا، جب بیٹیاں رو رہی ہوتی ہیں جنازے نہیں اٹھائے جاتے، کہا جاتا ہے بیٹیوں کو رونے دو کہیں دل میں ارمان نہ رہ جائے، بیٹیاں جی بھر کے رو لے پھر جنازے کو اٹھایا جائے گا۔ حسن منتظر ہیں، حسین کھڑے دیکھ رہے ہیں، عباس کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ جب بیبیاں رو لے پھر بابا کا لاشا اٹھائے۔ میں کہوں گا دستور زمانہ صرف کربلا میں بدلا، بیٹیوں کو رونے دیا جاتا ہے اور اگر اٹھایا جائے تو پیار کر کے اٹھایا جاتا ہے۔
جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ ایک منزل مجھے اور لے لینے دیجئے، نوافات حضرات تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ پرسہ پیش کرنا ہے، رسول اللہ کو پرسہ دینا ہے، فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے، حسن و حسین کو پرسہ دینا ہے، علی کی بیٹیوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے۔ زمانے کا امام بھی یتیم ہو رہا۔ بس عزیزوں ایک دفعہ غسل و کفن کا انتظام ہوا، وصیت کے مطابق کہا تھا میرے لاشے کو تابوت میں رکھ دینا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، لے کر کے جانا ایک مقام پر نجف کی وادی میں، قبر پہلے سے تیار ملے گی، اس قبر میں مجھے دفنا دینا۔ جنازے کو لے کر کے چلے،
آگے سے جبرائیل اور میکائیل نے اٹھایا, پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا. نجف کی وادی میں پہنچے, جنازے کو زمین پر رکھا, کچھ مٹی اور گرد ہٹائی, قبر تیار ملی, قبر پہ رکہ پایا, رکہ میں لکھا ہوا تھا یہ قبر نوح نے تیار کی ہے اپنے بھائی علی کے لیے. ایک دفعہ قبر میں اتارا, قبر میں اتارنے کے بعد حسن قبر سے باہر آئے, حسین قبر سے باہر آئے, قبر کو بند کیا. عزیزوں آپ دیکھتے ہیں نا, کسی کا محبت کرنے والا باپ مر جاتا ہے اس سے قبر سے اٹھا نہیں جاتا. مجھے نہیں معلوم کہ حسن کیسے قبر سے اٹھے ہوں گے, حسین کیسے قبر سے اٹھے ہوں گے, عباس کیسے قبر سے اٹھے ہوں گے, لیکن عزیزوں خدا کسی بیٹے سے وہ کام نہ کروائے جو حسن کو کرنا پڑا. جانتا ہے کیا کرنا پڑا؟ جب باپ کو دفنایا جاتا ہے نا تو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کوئی نشانی رکھ کر باپ کی قبر کا نشان باقی رکھا جائے, لیکن یہ حسن و حسین کی مظلومیت ہے, دفنایا اور دفنانے کے بعد قبر کے نشان کو مٹا دیا, قبر کے نشان کو مٹا دیا. مولا نے وصیت کی تھی میرے قبر کے نشان کو مٹا دینا, میرے اتنے دشمن ہیں میرے جنازے کو نکال کر مجھے نقصان پہنچائیں گے. نہیں معلوم بیٹوں نے کس دل سے قبر کے نشان کو مٹایا, اور قبر کو نشان کو مٹانے کے بعد اب چلے. عزیزوں اب جو چلے حسن حسین کو سہارا دیتے ہیں, گلے سے لگاتے ہیں, محمد حنفیہ گریا کرتے ہیں تو عباس دلاسا دیتے ہیں. یہ چھوٹا سا قافلہ واپس گھر جا رہا ہے, راستے میں ایک خرابے سے کسی کے رونے کی آواز آئی. حسن بھی تو علی ہی کا بیٹا ہے نا, کہو چل کے دیکھتے ہیں اس خرابے میں کون رو رہا ہے, شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہو. پہنچے تو کیا دیکھا, ایک نابینا گریا کر رہا ہے. کہا کیا ہو گیا, اگر تو بھوکا ہے تجھے کھانے کے لیے کچھ دیتا ہوں, اگر لباس نہیں ہے لباس دیتا ہوں, چل میرے ساتھ, میرے ساتھ کوفہ چل. کہا نہیں میں لباس کے لیے نہیں رو رہا, میں کھانے کے لیے نہیں رو رہا, ایک میرا دوست تھا ہر روز رات کو آتا تھا, نوالے بنا کر کے میرے منہ میں رکھتا تھا, اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلاتا تھا. حسن نے کہا کوئی نشانی ہے؟ کہا نشانی کا نہیں معلوم, جب بھی میں نے نام پوچھا تو کہتا تھا نام جان کر کے کیا کرے گا, فقیر ان جالسا فقیرا, ایک فقیر دوسرے فقیر کے ساتھ بیٹھا, مسکین ان جالسا مسکینا, ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے. کہا کہ کوئی نشانی ہے تو بتا. کہا نشانی مجھے نہیں معلوم, میں نابینا ہوں, میں نابینا ہوں, مجھے نشانی نہیں معلوم. لیکن جب وہ اللہ اکبر کہتا تھا, درخت زمین آسمان پتھر اس کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے, جب وہ سبحان اللہ کہتا تھا سب سبحان اللہ کہتے تھے, جب وہ الحمدللہ کہتا تھا سب الحمدللہ کہتے تھے. حسن سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے, کہ اے شخص وہ کوئی اور نہیں میرا بابا علی مرتضیٰ تھا, تین دن پہلے سر پہ ضربت لگی, میں ابھی اس کو دفنا کر کے آ رہا ہوں. کہا حسن آپ اس کے بیٹے ہیں نا, ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو, مجھے اس کی قبر پر لے چلو. بس عزیزوں اس سے زیادہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, جو گریا کر چکا ایک جملہ تابوت اٹھنے سے پہلے بیان کر دوں. روایت نے اس بوڑھے کے جانے کے منظر کو پتہ ہے کیسے لکھا, کہ نابینا تھا, نظر نہیں آتا تھا, بار بار زمین پر بیٹھ جاتا تھا, بار بار حسن و حسین اٹھاتے تھے اور کہتا جاتا تھا علی علی علی. یہ تین باتیں پڑھ کر کے میرے ذہن میں کربلا کا ایک منظر آتا ہے, جہاں باپ کے آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے